رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے معنوی فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، رمضان کی برکات میں سے ایک اہم برکت قرآن پاک سے انس و محبت میں اضافہ ہے۔ خاص کر شبہ قدر میں انسان جب تلاوت کی نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے تو انسان اپنے اندر ایک واضح تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے جب شب قدر میں مساجد و امام بارگاہوں سے دعائیں بلند ہوتی ہیں، اے خدا میرے اوپر بہشت کے دروازے کھول دے اور مجھے دوزخ سے محفوظ رکھ اور مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی سعادت حاصل کر سکوں۔ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اس لیے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس ماہ کے درمیان ایک خاص تعلق اور ربط بتایا گیا ہے۔ شاید اس لیے رمضان کو بہار قرآن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے موسم بہار میں ہر چیز کھل اٹھتی ہے، مردہ درختوں اور پودوں میں نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں مسلمان اور خاص کر قرآن پاک سے انس رکھنے والے مومنین قرآن سے مزید قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں اور تلاوت، تفسیر اور قرآنی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے قلب و روح کو پاک و پاکیزہ اور پر نشاط و مسرور کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ ہم قرآن سے قریب اور اس کی تعلیمات سے مزید روشناس ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک ایک انسان ساز کتاب ہے اور انسان کو سعادت و کامرانی تک پہنچانے کا بہترین نسخہ اور ہدایت نامہ ہے۔ اب جس قدر قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس قدر اس قرآن کے نازل کرنے والے کی معرفت ہمیں نصیب ہوگی۔ بس اگر ہم قرآن پڑھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں اور اپنے اندر روحانی تبدیلی محسوس کریں تو گویا قرآن سے ہمارا انس بڑھ رہا ہے۔ انس سے مراد کسی چیز سے تعلق خاطر پیدا ہونا، اس کا ہمراز و ہمدم ہونا ہے، ایک غیر معمولی محبت پیدا ہونا ہے۔ جیسے بچہ دودھ کے لیے اپنے ماں کے پستان سے انس پیدا کر لیتا ہے، حقیقی عارف وہی ہو سکتا ہے جو قرآن سے ایسا انس پیدا کر لے جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے انس رکھتا ہے، ایسا انس جس میں خلیج نہ آئے، جس میں دوری پیدا نہ ہو، جو ہمیشہ اور مسلسل ہو۔ قرآن سے ایسا تعلق ہی اولیاء خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ میں شناخت قرآن، اس کی تعلیمات سے آشنائی اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بہت زیادہ نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 193 میں آیا ہے، متقی وہ ہیں جو قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں کے اندر غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں، اور جب کسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے تو اس کی تمہ میں اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور اس کے شوق میں ان کے دل بے تابانہ کھچے چلے جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب کسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے جس میں دوزخ سے انہیں ڈرایا گیا ہے تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شولوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ نہج البلاغہ کے یہ کلمات ظاہر کرتے ہیں کہ قرآنی آیات اہل تقویٰ کے دلوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے اندر تبدیلی و تنوع لاتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، انہیں تا تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے قلب و روح کو جہالت، کفر، نفاق اور شرک جیسی بیماریوں سے آلودہ نہ ہونے دینا چاہیے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں سورہ روم کی آیت نمبر 10 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں آیا ہے کہ گناہ انسان کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتا ہے اور انسان حق کے راستے کو ترک کر دیتا ہے۔ صراط مستقیم سے معمولی انحراف ابتدا میں بظاہر بہت ہی معمولی انحراف ہوتا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت اور خط مستقیم سے زاویہ دور سے دور ہو جاتا ہے اور یہ بالآخر 180 درجے کے خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں شروع میں معمولی انحراف ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہی انحراف قرآنی آیات اور الہی تعلیمات کی تکذیب اور اس کا مذاق اڑانے پر منتج ہو جاتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ انسان کے دل پر معمولی گناہ کے نتیجے میں ایک دھبا نمودار ہوتا ہے، اور جب انسان گناہوں کی تکرار کرتا ہے تو یہ دھبے اور نقطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کا پورا دل سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ گمراہی کی بنیادی وجہ گناہوں کا ارتکاب ہے۔ بری عادات کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن توبہ کا نور اس سیاہی اور ظلمت کو روشنی اور سفیدی میں بدل سکتا ہے۔ بس انسان کو توبہ کرتے ہوئے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، گناہوں کو ترک کرنا چاہیے اور فوری طور پر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ انسان کو گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کی نجات مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے۔ تاریخ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ کئی مومن شروع میں ایمان کے نمایاں درجے پر فائز تھے، لیکن آہستہ آہستہ باطل اور شیطانی قوتوں نے انہیں گمراہ کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص نے رسول خدا کے ہمراہ دشمنان خدا کے خلاف تلوار سے جہاد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہی شمشیر حق کے خلاف استعمال ہوئی۔ اس آیت سے ایک اور نتیجہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ برے اور غلط طریقوں سے اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام عذاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسے شخص جو اپنے مفادات کے لیے دوسرے کے حق کو غصب کرتے ہیں اور ایک طرح سے چالاکی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ان کی چالاکی نہیں، ممکن ہے اس وقت ظاہری طور پر ان کے فائدے میں ہو، لیکن انہوں نے اس عمل سے اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈال دیا۔ پس چالاک اور عاقل وہ ہے جس کے ذمہ کسی کا حق واجب الادا نہ ہو، نہ کہ وہ شخص جو دوسروں کے حقوق کے حوالے سے جواب دے ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں آیا ہے کہ قرآنی آیات کی تردید، تکذیب اور اس کا مذاق اڑانا کفار و مشرکین کا شیوار ہے۔ پس اگر کسی مسلمان کو دین اور شریعت کی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اس کی منطق اور دلیل کی تلاش میں کوشاں رہے، اور اگر مستند اور مؤثر دلیل اس کے علم میں آ گئی تو اس پر عمل کرے، اور اگر اس میں ناکامی ہوئی تو مناسب الفاظ میں اس کا ذکر کرے۔
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔
سامعی پروگرام کے آخر میں رمضان المبارک میں مناسب غذا کے حوالے سے کچھ مشورے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ سے خاص قسم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کو ہمیشہ یہ ایک بڑی مشکل نظر آتی ہے، اور وہ رہن سہن اور ملنے ملاتے وقت اس کو ایک بڑی مشکل اور مصیبت قرار دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ خداوند عالم روزہ دار کی اس بدبو کو بھی خوشبو سے تعبیر کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ماہ مبارک میں روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو خداوند عالم کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تاہم بعض غذاؤں سے پرہیز کر کے اس بدبو سے چھٹکارا بھی پایا جا سکتا ہے۔ اس بدبو کی ایک وجہ دانتوں میں موجود کھائی گئی خوراک کے ذرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا استعمال بھی بدبو کا باعث بنتا ہے۔ پیاز لہسن کھانے سے بھی منہ سے بدبو آتی ہے۔ زیادہ دیر معدہ خالی رہنے سے منہ کے اندر کا لعاب پیدا ہوتا ہے جو منہ کی خشکی دور کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، اس لیے بدبو کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح غذا بہتر طریقے سے نہ چبائی جائے تب بھی بدبو آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں منہ سے آنے والی بو سے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں تو دانتوں کا معائنہ ضروری ہے کہ کسی بوسیدہ دانت اور مسوڑے سے تو بدبو پیدا نہیں ہو رہی۔ اگر مسئلہ یہ نہ ہو تو رات سونے سے پہلے اور سحری کھانے کے بعد پودینے کا عرق استعمال کیا جائے۔ پودینے کا عرق معدے کی دیگر مشکلات من جملہ گیس، معدے کے زخم اور قے اور الٹی سے روکنے میں بھی مؤثر واقع ہوا ہے۔ سحری اور افطار کے وقت تازہ سبزیوں اور تازہ پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے تاکہ جسم میں پانی کی کمی پوری ہو۔ اسی طرح مرغن غذاؤں سے پرہیز کیا جائے، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کیا جائے اور سگریٹ وغیرہ کا استعمال ختم کیا جائے۔ منہ اور دہن کی خشکی بدبو کا باعث بنتی ہے، لہذا ایسی غذائیں کھانے سے پرہیز کیا جائے جس سے زبان اور منہ کا اندر والا حصہ زیادہ خشک ہو جاتا ہے۔ پنیر کھانے سے بھی معدے اور نظام ہضم کا کام قدرے درست رہتا ہے اور معدے کے اندر مختلف بیکٹیریا وغیرہ پیدا نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ معدے اور جسم میں پانی کی کمی کو دور کیا جائے تاکہ ایسا مواد پیدا نہ ہو جو بدبو کا باعث بنتا ہے۔ اللهم ربنا